السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تجدید دین کے لیے بھیجا. آپ نے ہمیں دین کی اصل کو، اس کی بنیاد کو، اس کی حقیقی تعلیم کو خوبصورت کر کے دکھایا، اور بدعات اور غلط روایات کو دور کرنے کی نصیحت فرمائی. بس اس زمانے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوہ حسنہ کا حقیقی نمونہ ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ بھی مشعل راہ ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگ آبا اور صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں روایات پہنچائیں. پرانے احمدیوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں سے بعض واقعات اور روایات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں براہ راست سنی ہوں گی، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. تو بہرحال ان روایات کی اہمیت ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے اور اپنے انداز کے مطابق. ان باتوں سے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت سی نصیحت کی اور اسلام کی بنیادی تعلیم کی باتیں اخذ کی ہیں، وہ اس وقت میں پیش کروں گا. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے وقت میں بہت سے صحابہ موجود تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کو ان دنوں میں توجہ بھی دلائی، نصیحت بھی کی، یا ان کے رشتہ داروں کو توجہ دلائی کہ روایات جمع کریں، کیونکہ یہی چیزیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت اور حقیقی تعلیم اور بعض مسائل کا حل پیش کرنے والی ہوں گی. حضرت کی حضرت مسیح ثانی حضرت مسلم موت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک بات جس کی طرف میں نے اس سال جماعت کو خصوصی توجہ دلائی ہے جب یہ بات آپ فرما رہے ہیں, اور وہ اتنی اہم ہے, اس کی ساری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جماعت میں فتنہ اٹھا, اس فتنے کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں روکنا چاہیے, اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام سے ہمیں پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے مددگار ہوتی ہے, ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچانے والی ہوتی ہے اور بہت سی برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ جتنی بار اس جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کی طرف جماعت کو متوجہ کیا جائے کم ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات اور آپ کے کلمات صحابہ سے جمع کرائے جائیں. فرماتے ہیں کہ ہر شخص جسے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد ہو, اس کا اس بات کو چھپا کر رکھنا اور دوسرے کو نہ بتانا یہ ایک قومی خیانت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض باتیں چھوٹی ہوتی ہیں, مگر کئی چھوٹی باتیں نتائج کے لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہیں. اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, فرماتے ہیں جو حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ کدو پکا, ترکاری جو ہے کدو کی, تو آپ نے بہت شوق سے اس سالن میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھانے شروع کیے, یہاں تک کہ شوربے میں کدو کا کوئی ٹکڑا نہ رہا, اور آپ نے فرمایا کہ کدو بڑی اعلیٰ چیز ہے. فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, ممکن ہے کئی احمدی بھی سن کر یہ کہہ دیں کہ کدو کے ذکر کی کیا ضرورت تھی, اور آج کل تو بعض پڑھے لکھے بھی زیادہ بنتے ہیں, ان کو اس باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی یا وہ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے. مگر اس چھوٹی سی بات سے اسلام کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا. ہم آج اپنے زمانے میں ان خرابیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے جو مسلمانوں میں رائج ہوئیں, مگر ایک زمانہ اسلام پر ایسا آیا ہے جب ہندوستان میں ہندو تمدن نے مسلمانوں پر اثر ڈالا, اور اس اثر کی وجہ سے وہ اس خیال میں مبتلا ہو گئے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گندی چیزیں کھائیں, جو اچھی چیز نہ کھائیں, جو اعلیٰ قسم کی غذا نہ کھائیں. نیکی کا معیار یہ ہے, کیونکہ یہی فقیروں اور جوگیوں کا شیوا ہے, اور جب بھی وہ کسی کو عمدہ کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کس طرح کہلا سکتا, یعنی کہ تصور ہی نہیں کہ کوئی بزرگ کہلائے اور پھر اچھا کھانا بھی کھا سکے. بس آپ ایک واقعہ فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول مسجد اقصیٰ میں درس دے کر واپس اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے, کہ جب آپ وہاں پہنچے, جو اس وقت کا قادیان ہے اس زمانے میں جہاں نظارتوں کے دفاتر ہوتے تھے, تو یہاں کہتے ہیں وہاں خلیفہ اول کو وہاں کے رہنے والے ایک ڈپٹی صاحب ملے جو ریٹائر تھے اور ہندو تھے. انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پلاؤ کھاتے ہیں اور بادام لوگوں نے استعمال کرتے ہیں, یعنی مستقل نہیں, جب بھی مل جائے میسر ہو کھاتے ہیں, جب پکا ہو, اور بادام لوگوں نے استعمال کرتے ہیں. وہ اس وقت اپنے مکان کے باہر بیٹھا تھا ہندو, حضرت خلیفہ اول کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی. مولوی صاحب نے فرمایا, حضرت خلیفہ اول نے فرماؤ کیا ہے. وہ کہنے لگا, جی بادام روغن اور پلاؤ کھانا جائز ہے؟ اس خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز کھانی جائز ہے، ہمیں تو کوئی روک نہیں. نہیں، کہنے لگا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ فقرا نو کھانی جائز ہے، پنجابی میں یعنی فقرے جو ہیں، فقیر لوگ جو ہیں، اللہ کی طرف سلو لگانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کھانی جائز ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی ان کو بزرگ کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی کھانی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں تو فقروں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے جائز ہے، جو بھی بزرگ کہلانے والے ہیں. کہنے لگا اچھا جی، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. بس خلیفہ مسلم فرماتے ہیں دیکھو اس شخص کو بڑا اعتراض یہی سوجا کہ حضرت مرزا صاحب مسیح اور مہدی کس طرح ہو سکتے ہیں جب وہ پلاؤ کھاتے ہیں اور بادام لوگوں نے استعمال کرتے ہیں. اگر صحابہ کا بھی مسلم فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کا بھی ویسا ہی علمی مذاق ہوتا جیسے آج کل احمدیوں کا ہے اور وہ کدو کا ذکر حدیثوں میں نہ کرتے تو کتنی اہم بات ہاتھ سے جاتی رہتی. حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعے کے دن اچھا سا جبہ پہن کر مسجد میں آئے. اب اگر کوئی شخص ایسا پیدا ہو جو یہ کہے کہ اچھے کپڑے نہ پہننا فقیروں کی علامت ہے، بزرگوں کی علامت ہے، نیکوں کی علامت ہے، تو ہم اسے اس حدیث کا حوالہ دے کر بتا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نہایت تعہد سے صفائی کرتے اور اعلیٰ اور عمدہ لباس سے ابتن فرماتے تھے، بلکہ آپ صفائی کا اتنا تعہد رکھتے، اتنی پابندی فرماتے کہ بعض صوفیاء نے جیسے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی گزرے ہیں یہ طریق اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ ہر روز نیا جوڑا کپڑوں کا پہنتے تھے، خواہ وہ دھلا ہوا ہوتا اور خواہ بالکل نیا ہو. حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طبیعت میں، ابھی واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بیان فرماتے ہیں آپ، کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طبیعت میں بہت سادگی تھی، بہت ساری باتوں کا ان کو خیال نہیں رہتا تھا اور کام کی کثرت بھی رہتی تھی. اس لیے بعض دفعہ جمعے کے دن آپ کپڑے بدلنا یا غسل کرنا بھول جاتے تھے اور انہی کپڑوں میں جو آپ نے پہنے ہوئے ہوتے تھے جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے. اب یہ سادگی تھی، یہ کوئی اظہار نہیں تھا کہ ضرور فقیروں کا لباس ہونا چاہیے ایسا، یا بزرگی کھلانے کے لیے ضروری ہے کہ لباس نہ بدلا جائے، بلکہ کام کی زیادتی کی وجہ سے خیال نہیں رہتا تھا. تو مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ سے بخاری پڑھنی شروع کی تو ایک دن جب کہ میں بخاری کے لیے آپ کی طرف جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرمایا کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب سے بخاری پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک سوال میری طرف سے ہی مولوی صاحب سے کر دینا اور پوچھنا کہ کہیں بخاری میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعے کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور نئے کپڑے پہنتے تھے. لیکن اب ہمارے زمانے میں صوفیت کے یہ معنی کر لیے گئے ہیں کہ انسان پراگندہ رہے، گویا اگر اس کا وزن بنایا جائے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس بات کا اگر وزن بنایا جائے تو یوں بنے گا کہ جتنا گندا اتنا ہی خدا کا بندہ. حالانکہ انسان جتنا پراگندہ ہو اتنا ہی خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے بہت سے مواقع پر غسل واجب کیا ہے اور خوشبو لگانے کی ہدایت کی ہے اور بدبودار چیزیں کھا کر مجالس میں آنے کی ممانعت کی ہے، مسجد میں آنے کی ممانعت ہے. غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے دنیا فائدہ اٹھاتی چلی آئی اور اٹھاتی چلی جائے گی، حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات سے بھی دنیا فائدہ اٹھائے گی اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو جمع کر دیں. ایک نوجوان نے مجھے بتایا, مسلم اوتھر ماتے ہیں کہ نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلاۃ والسلام کا میں حضرت مسیح علیہ السلام کا صحابی ہوں, مگر مجھے سوائے اس کے اور کوئی بات یاد نہیں کہ ایک دن جب کہ میں چھوٹا سا تھا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ سے مسافہ کیا, اور تھوڑی دیر تک میں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے برابر کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہاتھ چھڑا کر کسی اور کام میں مشغول ہو گئے. اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, مگر بعد میں انہی چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے بڑے اہم نتائج اخذ کیے جائیں گے. مثلا یہی واقعہ لے لو, اس سے ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ چھوٹے بچوں کو بھی بزرگوں کی مجالس میں لانا چاہیے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ کی مجالس میں لاتے تھے. ممکن ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ بچوں کو بزرگوں کی مجالس میں لانے کا کیا فائدہ ہے, ان مجالس میں بڑوں کو شامل ہونا چاہیے صرف. کیونکہ جب فلسفہ آتا ہے تو ایسی بہت سی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے. بس جب بھی ایسا خیال پیدا ہوگا یہ روایت ان کے خیال کو باطل کر دے گی, اور پھر اس کی مزید تائید اس طرح ہو جائے گی کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی صحابہ اپنے بچوں کو لاتے تھے. اسی طرح اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ہو تو اپنا ہاتھ چھڑا کر کام میں مشغول ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ جب اس بچے نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر تک پکڑے رکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ کر الگ کر لیا. آج یہ بات معمولی دکھائی دیتی ہے, لیکن ممکن ہے کسی زمانے میں لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ اگر کوئی پکڑے تو پھر وہ چھڑائے نہیں, بلکہ جب تک دوسرا اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیے رکھے وہ خاموش کھڑا رہے. ایسے زمانے میں یہ روایت لوگوں کے خیال کی تردید کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے یہ لفظ کام ہے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا, جسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو تو محبت سے دوسرے کا ہاتھ الگ کر دینا چاہیے اگر کسی نے پکڑا ہوا ہے, چاہے وہ بچہ ہی ہو. تو اس قسم کے کئی مسائل ہیں جو ان روایات سے پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم ان باتوں کی اہمیت نہیں سمجھتے, مگر یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ زندہ تھے, اس وقت آپ ان کو فرما رہے ہیں. مگر جب احمدی فقہ, احمدی تصوف اور احمدی فلسفہ بنے گا تو اس وقت یہ معمولی نظر آنے والی باتیں اہم حوالے قرار پائیں گی, اور آج بھی ان کی ضرورت ہے, محسوس کی جاتی ہے. اور بڑے بڑے فلسفی جب ان واقعات کو پڑھیں گے تو کود پڑھیں گے, یعنی حیرانی اور خوشی سے اچھل پڑھیں گے اور کہیں گے کہ خدا اس روایت کو بیان کرنے والے کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہماری ایک پیچیدہ گتھی سلجا دی. جب ایسی مسائل سامنے آئیں گے, ایسے واقعات سامنے آئیں گے جن سے مسائل حل ہوتے ہوں, تو فلسفی بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے جن کو دین سے تعلق ہے وہ اس کو دعا دیں گے اس روایت بیان کرنے والے کو. پھر آپ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو اس وقت چھوٹے بچے تھے آپ کی گردن پر لاتیں لٹکا کر بیٹھ گئے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ وہ خود بخود الگ نہ ہو گئے. اب اگر کوئی اگر اس قسم کی حرکت کرے تو ممکن ہے بعض لوگ اسے بے دین قرار دے دیں اور کہیں کہ اسے خدا کی بات کا خیال نہیں, اپنے بچے کے احساسات کا خیال ہے. مگر ایسا شخص جب بھی یہ واقعہ پڑھے گا اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا خیال غلط ہے, اور اور وہ چپ کر جائے گا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ہے. گویا ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پھر بھی خاموش نہ رہ سکیں. چنانچہ ایک پٹھان کا قصہ ہے, کہتے ہیں کہ اس نے کدوری میں پڑھا, ایک کتاب ہے واقعات کی, کہ حرکت صغیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس قسم کی حرکتیں جو ہوتی ہیں, کوئی چھوٹی حرکت بھی ہو اس نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد وہ حدیث پڑھنے لگا, یہ واقعہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے حدیث پڑھی, اور اس میں یہ حدیث آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب نماز پڑھی تو اپنے ایک بچے کو اٹھا لیا, جب رکوع اور سجدہ میں جاتے تو اسے اتار دیتے, اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. وہ حدیث پڑھتے ہی کہنے لگا کہ اس طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی. تو قدوری میں لکھا ہے, کیونکہ قدوری میں لکھا ہے کہ حرکت صغیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. گویا شریعت بنانے والا کنز یا قدوری کا مصنف تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے ان کے نزدیک. تو ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو باوجود واضح مسئلے کے اسے ماننے سے انکار کر دیں, مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. بس اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جس بات کا علم ہے وہ چھوٹی سی ہے, بلکہ خواہ کسی قدر چھوٹی بات ہو بتا دینی چاہیے. خواہ اتنی ہی بات ہو کہ میں نے دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام چلتے چلتے گھاس پر بیٹھ گئے, کیونکہ ان باتوں سے بھی بعد میں اہم نتائج اخذ کیے جائیں گے. مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ بعض دوستوں سمیت باغ میں گئے, اور آپ نے فرمایا آؤ بے دانہ کھائیں, وہ شہتوت کی ایک قسم ہے. چنانچہ بعض دوستوں نے چادر بچھائی اور آپ نے درخت چڑھوائے, اور پھر سب ایک جگہ بیٹھ گئے اور انہوں نے بے دانہ کھایا. اب کئی لوگ بعد میں ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ نیکی اور تصوف یہی ہے کہ طیب چیزیں نہ کھائی جائیں. ایسے آدمیوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بے دانہ جھڑوا کر کھایا تھا. یا بعد میں جب بڑے بڑے متکبر حاکم آئیں گے اور وہ دوسروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کچھ کھانے میں حد تک محسوس کریں گے, تو ان کے سامنے ہم یہ پیش کر سکیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو بے تکلفی کے ساتھ اپنے دوستوں سے مل کر کھایا پیا کرتے تھے. تم کون ہو جو اس میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہو؟ تو بعض باتیں گو چھوٹی ہوتی ہیں, مگر ان کے ان میں ان سے آئندہ زمانوں میں بڑے اہم مذہبی, سیاسی اور تمدنی مسائل حل ہوتے ہیں. بس جن دوستوں کو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل دیکھنے یا آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہو, انہیں چاہیے کہ ہر بات کو خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی لکھ کر محفوظ کر دیں. مثلا اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لباس کی طرز یاد ہے تو وہ بھی لکھ کر بھیج دے, آپ نے اس زمانے میں فرمایا. اور اس کے بعد پھر صحابہ نے اپنی روایات جمع بھی کرنی شروع کیں, لکھوانی شروع کیں, اور بہت سارے واقعات رجسٹر بن چکے ہیں صحابہ کی روایات کے. ان کو ایک دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں. اب یہ نئے سرے سے ان کو پہلے تو ہاتھ سے لکھے گئے تھے, کمپوز کو کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر کتابی صورت میں شائع کرنے ہوں تو شائع بھی ہو جائیں. اور بہت سارے ایسے ہیں بعض دفعہ جن کے بعض حوالے اگر تضاد نہیں تو دوسرے حوالوں سے بعض دفعہ پوری طرح ملتے نہیں, یا حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض اور روایات زیادہ واضح ہیں ان کی روایات کی نسبت, تو ان کو چھوڑا بھی گیا ہے نئے کمپوز کرتے وقت. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری سامنے آ جاتی ہیں ان سے. بعض کمپوز کرنے والے ہمارے علماء بھی ایسے ہیں جو بعض باتوں کو سفارش کر کے بھجوا دیتے ہیں کہ ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں, اس سے تو یہ اثر پڑ سکتا ہے اور وہ اثر پڑ سکتا ہے. جب میں خود ان کو پڑھتا ہوں تو کئی روایات میں نے دیکھی ہیں کہ بلا وجہ کی احتیاط ہے ان علماء کی, اور روایات کو آنا چاہیے. تو بہرحال یہ روایات جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی جماعت کے سامنے پیش بھی ہو جائیں گی کسی وقت میں. تو مسلم موت فرماتے ہیں کہ ان روایات سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آئندہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہیں، مثلا ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ ننگے سر رہنا چاہیے، تو ان کے خیالات کا ازالہ ہو سکے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات ننگے سر رہنا بھی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازیں وغیرہ ننگے سر بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان روایات سے اس طرح بھی توجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں مسجد کے آداب، نماز کے آداب، بڑی مجالس میں بیٹھنے کے آداب کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اور آپ ہی شارع نبی ہیں، یعنی شریعت جاری کرنے والے آپ ہی ہیں. مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قریب کے مامور کی باتیں شارع نبی کی باتوں کی مصدق سمجھی جاتی ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جن فقہ کی باتوں پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہیں. اسی طرح آئندہ زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عمل سے سچا قرار دیا ہے، انہی کو لوگ سچی حدیثیں سمجھیں گے، اور جن حدیثوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضعی قرار دیا ہے، یعنی خود بنائی گئی ہیں یا صحت نہیں ان کی، ان حدیثوں کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ باتیں بھی ایسی ہی اہم ہیں جیسی حدیثیں، کیونکہ یہ باتیں حدیثوں کا صدق یا کذب معلوم کرنے کا ایک معیار ہوں گی. ہم نے فرمایا کہ ان روایات میں بے شک بعض ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں اس زمانے میں، یعنی ان کا جو دور تھا، شائع کرنا مناسب نہ ہو خاص مسلم موت کے وقت میں یا اس وقت، مگر انہیں بہرحال محفوظ کر لیا جائے. یا بعض ایسی روایات ہیں جنہیں آج بھی شاید پرنٹ نہ کیا جائے، شائع نہ کیا جائے، لیکن محفوظ بہرحال ہونی چاہیے جو روایات صحابہ سے ہمیں مل رہی ہیں، اور جب بعد میں مناسب موقع ہو انہیں شائع کر دیا جائے. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام کو یہ الہام ہوا تھا کہ سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ازاں ایام میں ظوف و اختلال. آپ فرماتے ہیں کہ مگر یہ الہام اس وقت شائع نہ کیا گیا، بلکہ ایک عرصے کے بعد شائع کیا گیا. اب اس میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا کی وفات کے بعد کا ذکر ہے اس میں، اس کے بعض اور بھی پہلو لیے جا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر جو دنیا میں جس طرح پھیلی ہوئی تھی سلطنت برطانیہ، پھر کمزور بھی ہوتی چلی گئی، اور اس کمزوری کے یہ نہیں کہ ایک دم ہو گئی، بلکہ ایک وقت اور عرصہ لگتا ہے، تو اس کے آثار شروع ہو گئے. تو بہرحال جو بھی تھا، یہ ایک الہام تھا جو مختلف اس کی توجہیں کی جا سکتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ریکارڈ میں لے آیا جائے، مگر شائع اس وقت کیا جائے جب خطرے کا وقت گزر جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ اس کام کو مکمل کر لیا جائے اللہ کے فضل سے. جیسے میں نے کہا، ان روایات کو صحیح رنگ میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی زمن میں آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی آج دنیا میں کتنی بڑی عزت ہے، مگر عزت اس لیے ہے کہ انہوں نے دوسروں سے روایات جمع کی ہیں. اس لیے جو صحابہ کی اولاد ہے، اگر ان کے پاس روایات ہوں تو ان کو بھی آگے دینا چاہیے، اگر ان کی صحت باقی روایات سے ثابت ہو گئی تو ان کو اس میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے. بعض ہو سکتا ہے کہ بعض روایات مکمل رجسٹرز میں نہ آئی ہوں اور صحابہ کے خاندانوں میں یہ روایات چل رہی ہوں، تو وہ لکھ کے بھجوا سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور یہ صحیح بھی ہے، حقیقت ہے کہ یہ روایات بیان کرنے والوں کے لیے ایک زمانے میں دعائیں کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے مسائل حل کر دیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ قدرتی طور پر ایسے مواقع پر اس خود دعا کے لیے جوش پیدا ہو جاتا ہے. اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں مسلم موعود، کہ میں کل ہی کلید قرآن سے میں ایک حوالہ نکالنے لگا, آیت نکالنی تھی, تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ آیت دیر سے ملے گی, مگر اس کلید قرآن سے مجھے فوراً آیت مل گئی, جس پر میں نے دیکھا کہ غیر شعوری لاشعوری طور پر کہتے ہیں میں نے دو تین منٹ نہایت خلوص سے اس کے مرتب کرنے والے کے لیے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مدارج بلند کرے کہ اس کی محنت کی وجہ سے آج مجھے یہ آیت مل گئی ہے. اب یہ بڑی آسان ہو گئی ہیں چیزیں, اب تو لٹریچر کمپیوٹر پہ مل جاتا ہے, آج کل تو اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو جنہوں نے ان پروگراموں کو بنا کر کمپیوٹر میں ڈالا ہے ان کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تو ہر بات ہی علمی پہلو لیے ہوئے ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے, اور عملی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں تربیت کے بہت سارے پہلو نکل آتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کی وضاحت ہو جاتی ہے, احادیث کی وضاحت ہو جاتی ہے, اور اس سے ہمیں پھر فائدہ پہنچتا ہے. جو بھی احمدی اس کو سنے گا, کسی بھی طریقے سے سنے گا, وہ فائدہ اٹھائے گا, اور پھر یقیناً ان کو جمع کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کرے گا. بس یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو بعض دفعہ انسان اس پہ وہی توجہ نہیں دیتا. مجھے یاد ہے جب میں نے صحابہ کا ذکر شروع کیا تھا تو کچھ لوگوں نے اپنے جو صحابہ کی اولاد میں سے ہیں, خاندانی طور پہ جو ان کے خاندانوں میں روایات چل رہی ہیں وہ بھجوائی تھیں, تو ان کو چاہیے یہ روایات باقاعدہ دیکھ کر, یہ دفتر جو ہے اشاعت میں بھجوا دیں, وکالت اشاعت میں, تاکہ وہ پھر وکالت تصنیف میں, ایڈیشن وکالت تصنیف میں پھر اگر انہوں نے بھیجنی ہوگی تو جو متعلقہ کمیٹی بنی ہوئی ہے روایات کی وہ ان کو بھجوا دیں گے. ایک واقعہ اور میں اس وقت بیان کرتا ہوں جو آج بھی بعض سوال اٹھانے والوں کو جواب ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو ابتدا سے ہی اسلام کی ترقی کی ایک تڑپ تھی, اور چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی اپنی حالت درست کریں, اور عملی حالت درست کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینا ہے, نمازیں پڑھنا ہے. اس لیے آپ نے قادیان کے رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک انظام فرمایا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کریں. اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم عورت فرماتے ہیں غیر احمدیوں کو یہ جواب دیتے ہوئے, جو کہا کرتے تھے اس وقت بھی الزام لگاتے تھے اور آج بھی الزام لگاتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہے, نعوذ باللہ, نئی شریعت لے آئے حضرت مسلم علیہ السلام, تو ان کو جواب دے رہے ہیں حضرت مسلم عورت کے حضرت مرزا صاحب, یعنی مسلم عورت مسیح موعود علیہ السلام نے سلسلہ احمدیہ کے قیام سے پہلے یہاں کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے, خود آدمی بھیج بھیج کر ان کو مسجد میں بلوانا شروع کیا. اب مسلمانوں کی اعتراض کرنے والے تو ہیں, لیکن آج بھی اور ہمیشہ سے یہ اکثریت کی حالت ہے کہ نماز کی طرف توجہ کم ہے, تو لوگوں کو بلوانا شروع کیا آدمی بھیج کر, تو انہوں نے یہ عذر کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, کیونکہ زیادہ تر ذمہ دار پیشہ تھے, غریب لوگ تھے, کہ نمازیں پڑھنا امراء کا کام ہے, امیروں کا کام ہے, ہمارا نہیں, ہم غریب لوگ کمائیں یا نمازیں پڑھیں, مزدوری کریں یا نمازیں پڑھتے رہیں پانچ وقت. تو آپ نے پھر یہ انتظام کیا, کہتے ہیں اگر نہ کریں گے تو بھوکے رہیں گے. اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ انتظام کیا کہ ٹھیک ہے, تم نماز پڑھنے آیا کرو, ایک وقت تک کھانا تمہیں مل جایا کرے گا. چنانچہ چند دن اس اعلان کے بعد کھانے کی خاطر 25-30 آدمی مسجد میں نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے, مگر آخر میں سست ہو گئے اور صرف مغرب کے وقت جس وقت کھانا تقسیم ہوتا تھا اس وقت آ جاتے تھے. آخر پھر یہ سلسلہ بند کرنا پڑا. اب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ شوق تھا, کس لیے؟ کہ تاکہ اسلام کی حقیقی تصویر نظر آئے. اور آپ کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے آپ کی مراد پوری کر دی. اور اس وقت جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں, اس وقت کا ذکر ہے جب فرماتے ہیں کہ قادیان میں اب چار مسجدیں ہیں اور دو تو بہت عالیشان مساجد ہیں اور پانچوں وقت یہاں نماز ہوتی ہے اور نماز سے پر رہتی ہیں. بس اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تڑپ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تھی اپنے دعوے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بار بار اس طرح توجہ دلائی کہ نمازوں کی طرف آؤ, باجماعت نمازیں پڑھو, مسجدیں آباد کرو. مسجدیں اب ہماری علاقے فضل سے دنیا میں ہر جگہ بن رہی ہیں, لیکن ان کی آبادی کی طرف جس طرح توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بعض جگہ سے شکایات آتی ہیں. اسی طرح بلکہ روا میں, قادیان میں, پاکستان کے مختلف مساجد میں احمدی جو وہاں کے رہنے والے احمدی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی مساجد کو آباد کریں. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. دوسرے اس بات کا بھی جواب یہاں مل جاتا ہے, اس اعتراض کا بھی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں, لکھتے ہیں مجھے بھی, کہ مساجد میں لانے کے لیے, نوجوانوں کو لانے کے لیے وہاں انہوں نے کھیلوں کا انتظام کر دیا ہے کہ لڑکے شام کو آئیں اور کھیلیں, اور گویا کہ کھیل کا لالچ دے کر نماز پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض فنکشنز پہ کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں تو لوگ فنکشن پہ آتے ہیں یا نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے کھانا کھاتے ہیں. یہ تو ایک بزنی ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں. لیکن بہرحال مساجد کے ساتھ جہاں ہال بنائے گئے یا بعض مربیان و بلغین جو خود نوجوان ہیں اور کھیلنے والے ہیں, انہوں نے گراؤنڈز میں کھیلنا شروع کیا, نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اس سے ایک فائدہ تو بہرحال ہو رہا ہے کہ مساجد اس وجہ سے کم از کم ایک دو نمازوں کے لیے اس نوجوانوں کی توجہ بھی پیدا ہوتی ہے اور مساجد آباد ہوتی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی جرم ہے کہ مساجد کے ساتھ کھیلوں کے ہال کیوں بنا لیے گئے, یا مساجد میں لانے کے لیے, بعض فنکشنوں پہ لانے کے لیے کھانے کے انتظام کیوں کیے گئے, یہ غلط اعتراض ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور ہونے میں کوئی حرج نہیں. اب نمازوں کے بعد میں دو جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا, جو ایک الحاج یعقوب بابنگ صاحب افغانہ کا ہے جو 30 اگست 2015 کو انتقال کر گئے, انا اللہ و انا الیہ راجعون. ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. ان کا تعلق گھانا کے وسطی ریجن کے سے تھا, اور آپ کے دادا جو تھے یہ عیسائی تھے, لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کر لی تو پریسبیٹیرین چرچ نے ان کو چرچ سے نکال دیا. پھر انہوں نے اس بات پر اسلام قبول کر لیا اور موحد بن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی. پھر ان کے دادا نے, الحاج یعقوب صاحب کے دادا نے, ان کا نام ابراہیم ادو کو تھا, حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کیے. بعد میں یہ احمدی بھی ہو گئے. جب وہ پیسے جمع کیے, اس زمانے میں یہ احمدی تھے, جب وہ سالٹ پوائنٹ پہنچے تو وہاں مشنری انچارج نے انہیں تحریک کی کہ آج کل ہیڈ کوارٹر کی تعمیر ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ رقم جو جمع کی تھی وہ مسجد کی تعمیر اور ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے لیے دے دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زندگی دی کہ لمبے عرصے کے بعد انہوں نے پھر اپنے پوتے کو اپنے خرچ پر حج کروایا. الحاج یعقوب صاحب بھی بہت مخلص اور محنتی اور قربانی کی روح رکھنے والے تھے. جب مولوی عبدالوہاب بادم صاحب امیر منتخب ہوئے ہیں گھانا کے, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے سالس نے ان کو بھیجوایا وہاں, تو گھانا مشن کی تبلیغ کو تیز کرنے کی ہدایت بھی فرمائی تھی آپ نے. تو الحاج یعقوب صاحب نے اس وقت دائیان اللہ کے لیے ایک گاڑی پیش کی اور اس کے ذریعے سے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا احمدیہ مسلم پریچر ایسوسیشن, اور پھر انہوں نے اس کے ذریعے سے بہت سارے تبلیغی پروگرام کیے. پھر ان کی یہ بھی خوبی تھی کہ جہاں ایک جماعت بنتی, نوجوان جمع ہو جاتے تو آپ وہاں اپنے خرچ پر مسجد بنواتے اور واقفین اور مبلغین کی بہبود کا بڑا خیال رکھنے والے تھے. آپ کے دو بیٹے بھی وقف زندگی ہیں, ایک مرغزی مبلغ ہیں ابراہیم بن یعقوب صاحب ہیں جو ٹرینیڈاڈ میں ہمارے مشنری انچارج اور امیر ہیں, اور دوسرے وہاں کے لوکل مشنری ہیں نور الدین بابنگ صاحب جو شمالی علاقے میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. آپ روا بھی گئے تھے, الحاج بابنگ صاحب موسی بھی تھے, اور اللہ کے فضل سے تمام جائیداد اور آمد کا حساب ان کا صاف تھا. جب میں گھانا میں تھا اس وقت میں نے دیکھا ہے بڑے پرجوش دائی اللہ تھی اور ہر وقت تیار رہتے تھے اور خوش مزاجی بھی ان میں تھی اور بالکل, اور اس کے ساتھ ہی عاجزی بھی بے انتہا تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی اور ان کی نسلوں میں بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہوگا یہ ہمارے دیرینہ خادم سلسلہ مکرم مولانا فضل الہی بشیر صاحب ہیں جو کسی وجہ سے ان کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکا تھا دفتری غلط فہمی کی وجہ سے. 3 اگست کو ان کی وفات ہوئی تھی 97 سال کی عمر میں. انا اللہ و انا الیہ راجعون. 1918 میں یہ پیدا ہوئے مکرم چودھری کرم اللہ صاحب چیمہ کے گھر میں, اور مولوی صاحب نے 24 نومبر 1944 کو زندگی وقف کی. 3 جون 1946 میں قادیان پہنچے اور باقاعدہ ان کی ریٹائرمنٹ 1978 میں ہوئی, لیکن 1993 تک آپ ری امپلائے ہوتے رہے, جماعتی خدمات باقاعدہ کارکن کی حیثیت سے انجام دیتے رہے, لیکن اس کے بعد بھی تادم آخر رضاکارانہ طور پر بہت سارا کام کیا انہوں نے جماعت کا, خاص طور پر پروف ریڈنگ وغیرہ کا کام. یہ کہتے ہیں کہ ان کے لکھتے ہیں کہ میرے ان کے والد کرم اللہ صاحب نے 1898 میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی, اور پھر 1 سال کے بعد ان کے دادا نے چودھری جلال الدین صاحب نے بیعت کی. ان کے والد کا جماعت سے خلافت سے تعلق اتنا مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی رہنمائی فرماتا تھا, جب حضرت خلیفہ مسیح اول کا وصال ہوا تو فوری طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت خلیفہ اول کی فوری طور پر انہوں نے بیعت کی, اور حضرت خلیفہ اول کے وصال کے بعد فوری طور پر انہوں نے خلافت ثانیہ کی بیعت کی, بلکہ ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ خلیفہ مسیح ثانی آئندہ خلیفہ ہیں. ان کی وصیت تھی اور انہوں نے 1/8 کی وصیت کی ہوئی تھی. اب اپنے وقف ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مولوی صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ان کو والدہ صاحبہ نے بیان کیا ان کی, کہ میں ابھی گود میں تھا, کہ غالباً جلسہ سالانہ قادیان 1919 یا 1920 کا تھا, کہ زنانہ جلسہ گاہ میں حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی نے مستورات میں تقریر کی کہ بی بیو ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں, یہ صحابی تھے, اب دین کی خدمت کے لیے قائم مقاموں کی ضرورت ہے, تم اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرو, ان کو قادیان دینی تعلیم کے لیے بھیجو. اس تقریر کے دوران والدہ صاحبہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور دعا کی کہ یہ بچہ فضل الہی خدا کی راہ میں وقف کروں گی. چنانچہ 1931 میں جب آپ نے مڈل میں داخل ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو والدہ کے اس عہد کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر تم دنیاوی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بعد میں جب تعلیم حاصل کر لو تو اتنی میری پوزیشن ہے کہ تحصیلدار لگوا سکتا ہوں, جو اس زمانے میں بڑا اعزاز تھا. لیکن آپ نے فوراً کہا کہ میں قادیان دارالعلوم جاؤں گا وقف کر کے. تیئیس فروری 1947 کو آپ دیگر مربیان کے ہمراہ مشرقی افریقہ میں ممباسا کی بندرگاہ پر پہنچے اور ان مربیان نے میر ضیاء اللہ صاحب, مولوی جلال الدین صاحب قمر, سید ولی اللہ شاہ صاحب, حکیم محمد ابراہیم صاحب اور مولوی عنایت اللہ صاحب سے شامل تھے. اور مشرقی افریقہ میں رئیس تبلیغ شیخ مبارک احمد صاحب تھے. ایک لمبا عرصہ ان کو کینیا میں, سورینام میں, گیانا میں, ایران میں مبلغ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. پھر اس کے بعد مرکزی دفاتر میں, انجمن میں اور تحریک جدید میں خدمات انجام دیتے رہے. تقریبا 80 سال نے جب قواعد وصیت پر غور کے لیے کمیٹی بنائی تو مولوی صاحب بھی اس کے ممبر تھے. آپ نے عربی, انگریزی اور فرینچ میں تقریباً 11 کتابیں لکھیں. ان کی دو شادیاں تھیں, پہلی تو چودھری محمد دین صاحب کی بیٹی کے ساتھ تھی جو سائی تھے سیالکوٹ کے, دوسری شادی ان کی موریشس میں ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں ولید دعا کا اپنا ایک واقعہ بچپن کا سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کی عمر 10-12 سال تھی, آپ کی والدہ شدید بیمار ہو گئیں اور بچنے کی امید نہیں رہی. آپ اس تصور سے کہ والدہ فوت ہو جائیں گی, کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا, میں نے دعا کی کہ اے میرے خدا کیا اس عمر میں مجھے ماں کے سائے سے محروم کر دے گا. کہتے ہیں ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ والد صاحب گھر سے نکل کر میری طرف آتے دکھائی دیے اور آتے ہی کہا فضل اللہ تیری والدہ ٹھیک ہو گئی. کبابیر میں بھی یہ رہے ہیں. فلسطین میں شریف عہدے صاحب لکھتے ہیں کہ آپ فلسطین میں 1966 تا 1968 اور 1970 تا 1981 اور کبابیر میں قیام کے دوران تبلیغ اور تربیت کے کام بہت محنت اور لگن سے کیا کرتے تھے. لوگوں کے گھروں میں جا کر دین کے درس اور تفسیر القرآن کے درس دیتے تھے. احمدیہ اسکول کبابیر کے انتظامی معاملات کو بہت بہتر کیا. اسی طرح کثرت سے تبلیغی دورے کیا کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر جا کر جماعتی لیفلیٹس اور تقسیم کیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, ان کے ساتھ تبلیغی دوروں پہ جایا کرتا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. مرحوم بہت محنت کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے کی میں ایک مثال تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام انت الشیخ المسیح الذی لا یضاع وقتو کی ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے اور کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. وہاں ایک مجلہ بھی آپ نے البشرا شائع کیا اور بہت خود اسی پر کام کرتے تھے. خود ہی اس کی کمپوزنگ کرنا, اس کی لکھنا چھاپنا, یہ سارا کچھ آپ کے سپرد تھا. اور مسجد جو ہے کبابیر کی, اس کی جو ابتدا بھی آپ نے کی تھی اور بنیادی اینٹ بھی آپ نے رکھی تھی. ایک دفعہ آپ نے بتایا کہ 1940 میں آپ کے والد حضرت قلم الہی صاحب جب ریٹائر ہو گئے تو گھر میں بہت تنگی کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ مدرسہ احمدیہ کو فیس بھی نہ ادا کر سکتے تھے جو وہاں قادیان پڑھتے تھے. ایک دن پرنسپل صاحب کی طرف سے نوٹس ملا کہ 7 یوم کے اندر، ہیڈ ماسٹر مدرسہ احمدیہ کا، کہ 7 یوم کے اندر فیس ادا کرو ورنہ مدرسے سے نکال دیے جاؤ گے. اس پر آپ نے مدرسہ جانا چھوڑ دیا. کچھ دن کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد صاحب سالس نے بلایا کہ مدرسے کیوں نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ فیس نہ تھی اور شرمندگی کی وجہ سے آنا چھوڑ دیا ہے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے کہا کہ فیس کا انتظام میں کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ صدقہ میں نے نہیں لینا، قرضہ حسنہ دے دیں. اس طرح آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی، مگر 1940 سے 1942 تک حالات نہایت قربت کے تھے، فاقہ کشی کی کیفیت رہی ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ تو یہ حالت تھی کہ 56 گھنٹے تک کچھ کھانے کو نہ ملا، مگر کسی سے ذکر تک نہ کیا. اور 56 گھنٹے کے بعد ایک دوست نے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. اس طرح 56 گھنٹے کے بعد ایک روٹی خدا تعالیٰ نے آپ کو کھلائی، اور اس ایک روٹی کے بعد پھر 48 گھنٹے فاقہ رہا. شاید کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کشی جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برداشت کی ٹریننگ تھی. تبلیغ کی مشکلات میں ہمیشہ میرا یہ کام آیا. تبلیغ کی مشکلات کا کئی دفعہ ذکر کیا. تبلیغی افریقی دوستوں کے ساتھ تبلیغی دورے پر جاتے تھے تو فاقے کرنے پڑتے تھے. کبھی اچھا کھانا مل جاتا تھا اور جو کچھ میسر ہوتا کھا لیتے، اور کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. بس یہ آج کے واقفین زندگی کو سامنے رکھنی چاہیے یہ بات. آج کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات تو بہت بہتر ہیں ہر جگہ ہی، اور کبھی ایسی نوبت نہیں آتی کہ کسی کو فاقہ کرنا پڑے. آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی. میٹرک کے بعد وقف کیا اور اپنی آخری سانس تک صحت کو پورا کیا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. ان کی پوتی نے لکھا کہ دادا جی بہت کم اپنے حالات کا ذکر کرتے تھے جو ان کو تبلیغ کے راستے پیش آئیں، لیکن ایک بات انہوں نے بتائی کہ جب تبلیغ کے لیے جاتے تو صبح 2 روٹیاں بنا لیتے، ایک صبح کھا لیتے اور دوسری ساتھ باندھ لیتے، راستے میں کہیں بھی پانی یا چائے کسے کھا لیتے. اور اس کی تصدیق جب افریقہ میں رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے بھی کی کہ اس طرح 2 روٹیاں بناتے تھے اور نکل پڑتے تھے سفر پہ تبلیغ کے. سوری نام کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 1970-72 میں ان کو مبلغ سلسلہ گیانا کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی، اور سوری نام کے متعدد دورے کیے اپنے مختلف جگہوں کے. 25 اپریل 1971 کو جماعت کی پہلی مسجد کے افتتاح کی تاریخی سعادت حاصل کی. موصوف نے انتہائی نامساعد حالات میں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ یہاں وقت گزارا. غیر مبائن کی مخالفت کے علاوہ اس وقت وہاں غیر مبائن بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت جماعت کے اندر خواجہ اسماعیل کا ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا جنہوں نے آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کیں اور ہر ممکن کوشش کی کہ مسجد کی زمین جماعت کے نام نہ ہو، مگر آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس مشکلات کا سامنا کیا اور پوری تندہی کے ساتھ خدمات سلسلہ میں مصروف رہے. پیغام حق پہنچانے کے ساتھ مرکز کو بھی تفصیلی طور پر جماعتی حالات سے آگاہ رکھا، اور پھر انہوں نے 1972 میں خلیفۃ المسجد سالس کو لکھا کہ سری نام مسجد اور مشن ہاؤس سے جماعت کو ایک مرکز میسر آ گیا، مگر گیانا میں اب تک کسی قسم کے مرکز نہیں ہے جو مرکز سے محروم ہے، اور 12 سال سے وہاں مبلغ سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے میرے دل میں بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ وہاں بھی مسجد بنے. موریشس میں جب رہے ہیں تو وہاں کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، بڑے خاص حالات میں ان کی وہاں تقرری ہوئی تھی. 1954 میں جب مکرم بشیر الدین عبید اللہ صاحب کو بعض لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، جماعت وہاں 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک حصہ اطاعت سے باہر جانے لگا اور اپنی ایسوسیشن بنا لی انہوں نے لیا تھا. اس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کو جو فلسطین میں تھے پیغام دیا کہ فوری طور پر موریشس پہنچے. اب موریشس پہنچے تو آپ کے خلاف امیگریشن میں شکایت کر دی گئی. لیکن کیونکہ ان کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی اس لیے بہرحال حکومت کو ان کو اجازت دینی پڑی ملک میں داخل ہونے کی. انہوں نے بڑی حکمت سے حالات کا جائزہ لیا اور پھر بڑے طریقے سے مسجد پہ جو مخالفین تو نہیں جو منافقین نے قبضہ کیا ہوا تھا یا مرتدین نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو بڑی حکمت سے آپ مسجد میں گئے اور وہاں نمازیں پڑھانی شروع کیں اور آہستہ آہستہ جماعت کا دوبارہ جو مبائے جماعت تھی اس کو دوبارہ مسجد میں جمع کرنا شروع کیا. اور یہیں اس دوران میں ان کی موریشس میں دوسری شادی بھی ہوئی تھی. یہاں انہوں نے فرینچ میں بہت ساری بعض کتابیں بھی لکھیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. اور انہوں نے اللہ کے فضل سے جماعت کو وہاں اس فتنے سے بچایا اور نئے سرے سے جماعت کو جمع کر دیا, ایک ہاتھ پہ اکٹھا کر دیا. جمعہ پر جانے کے لیے مسجد مبارک میں جمعہ پڑھنے کی ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی اور جس شخص کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ مجھے لے جایا کرو اپنی کار پہ, بڑھاپے میں بھی اس کا انتظار کرتے تھے اس لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو, انتظار نہ کرنا پڑے. اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہی کرسی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ جب بھی وہ آئیں فوری طور پر ان کے ساتھ جا سکیں. غریبوں کی مدد کرتے تھے جو بھی ان کی توفیق تھی. ایک دفعہ ایک غریب نے لکھا کہ آپ میرے بچے کا تعلیمی خرچ بھجواتے ہیں, اس دفعہ اس کو کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہے تو زیادہ پیسے بھجوا دیں, منی آرڈر. کبھی گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا. اتفاق سے ان کی بہو کے ہاتھ ایک خط لگا, اس سے پتہ لگا گا کہ یہ چپ کے خاموشی سے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. ان کی بہو کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ واقعہ سنائیں بات باہر تبلیغ کا, تو کہتے ہیں ایک واقعہ میں تمہیں آج سنا دیتا ہوں. کہنے لگے کہ میرا یہ معمول تھا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوتا تھا کہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا اور سرے شام کو واپس آتا تھا. ایک دن جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے گھر کے باہر جمع ہیں. میں پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے یہ لوگ میرے انتظار میں کیوں کھڑے ہیں. اتنے میں دور سے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مولانا سائے مبارک ہو, مبارک ہو. میں نے پوچھا کس بات کی مبارک, تو لوگوں نے بتایا کہ آج صبح جب آپ گئے ہیں تو ایک شیر آپ اور آپ اکٹھے پیدل چل رہے تھے, یا تو شیر آپ کے آگے چلتا تھا اور آپ شیر کے پیچھے ہوتے تھے, یا پھر آپ آگے چل رہے ہوتے تھے اور شیر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا, لیکن خدا نے آپ کو سلامت رکھا. اس بات کی ہم مبارکباد دے رہے ہیں. کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جنگل میں اس طرح دیکھا اپنے کام کرتے ہوئے. بڑے تہجد گزار تھے, بڑی رقت سے نمازیں پڑھنے والے. اور بہت سارے مبلغین نے, دوسروں نے ان کے بارے میں حالات لکھے ہیں. اور حقیقت میں یہ بڑے متوکل انسان, بڑے واہمت, صابر اور دین کا درد رکھنے والے, دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے, جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں چند ایک, ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. خلافت سے بھی ان کا بے انتہا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.